الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بار بار بیان کی، مگر بات یہ کہ آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، جب ان لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا، پیغمبر آ گئے، تو اب ان کو ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے میں کس بات نے ان کو روکا ہے؟ مگر اگلے لوگوں کا سا حال ان کا بھی ہوا، جب ایمان نہیں لائے تو ان کے سامنے عذاب آ موجود ہوا۔ سورہ کہف چل رہی ہے ماشاءاللہ، رمضان سے، رمضان کے پہلے روزے سے ہم نے سورہ کہف شروع کی تھی۔ اسی سورہ کہف کی آیت نمبر 54-55 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ مسلسل سبق نہیں ہوتا ہے تو لوگ بھی کم ہو گئے، ہے نا، ان کو پتا نہیں کب تفسیر ہوگی کب نہیں ہوگی۔ اب میں تفسیر دیکھنے میں 5 گھنٹے لگاؤں اور لوگ آتے نہیں، فائدہ کچھ نہیں، سننا ہی بات۔ خیر چلو، جو بھی 2-3 اللہ کے لیے ہم سنتے ہیں سناتے ہیں، چاہے ایک آدمی ہو، اللہ کے لیے سنتے ہیں اللہ کے لیے سناتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 54 ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے شیطان کا ذکر کر کے اشارہ کیا، ریممبر دا شیطان از یور اینمی، تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا، تم اس کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اور اللہ تبارک و تعالی آج کے سبق میں بیان فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کریم میں ایسی باتیں بار بار بیان کی ہے، واقعات ہیں، مثالیں ہیں، اگزامپلز ہیں، ہر جگہ پر بیان کیے ہیں، پہلے سپارے میں کتنی بار، دوسرے سپارے میں کتنی بار، ہر سپارے میں بار بار بیان کی۔ یہاں لفظ بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ، یوز دا ورڈ آف صرف۔ صراف، آپ جب جاؤ گے مڈل ایسٹ میں تو وہاں صراف لکھا ہوتا ہے، منی ایکسچینج، صراف، وہ پیسے کو ایکسچینج کرتے ہیں، نقدی کام، کیش، پاؤنڈ لیے آپ کو ریال دے دیے، درہم دے دیے، یہ ہے صراف۔ لیکن یہ نام رکھ دیا صراف، اصل میں پہلے زمانے میں صراف کس کو کہتے تھے؟ Who they were calling the صراف؟ پہلے زمانے میں صراف کہتے تھے، جب پہلے زمانے میں درہم دینار وہ گول کے ہوتے تھے، سلور کے ہوتے تھے، جب لوگ لے کر جاتے تھے تو وہ ایسا رکھتے تھے، یہاں پر انگلی اور انگوٹھے پر، پھر ایسا ڈالتے تھے، پھر اس کو گراتے تھے، اس کے اندر جو کھن کھن کی آواز ہوتی تھی اس آواز سے پہچانتے تھے کہ یہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے، اس میں ملاوٹ کتنی ہے، یہ سونا چاندی والا ہے یا ویسے ہی ملاوٹ والا ہے۔ اس زمانے میں، اس کو اس زمانے میں صراف کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ صراف اسی کو کہتا ہے. گویا نقدی رقم میں فوراً وہ پتہ لگا لیتے رائٹ کتنا ہے رونگ کتنا ہے. اب وہ سونے والا سائد پر رکھتے اور یہ غلط کھوٹا ہے اس کو الگ رکھتے. اسی سے نقد ہے, نقد سے ہی تنقید ہے. تنقید عربی اردو لفظ ہے, عربی لفظ ہے تنقید. بھائی اس پر تنقید کر دی اس نے, اس پر تنقید کر دی. تنقید مینز کسی آدمی کو جھانچنا, معلوم کرنا کیسا ہے, کتنے پانی میں ہے, یہ تنقید ہے. پہلے زمانے میں انسان کی خوبیوں کو بھی دیکھتے تھے اور انسان کی خامی کو بھی دیکھتے تھے. خوبی اچھا ہے اس میں, یہ بھی ہے یہ بھی یہ بھی ہے, سو مینی نائس کوالٹیز انسائڈ ہم, اور اس میں کچھ برائی ہے, تو اس کو بیان کر دیتے تھے یہ غلط ہے تمہارے اندر میں, اس کو تنقید کہتے. اب پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اب تو تنقید رہی, اب تنقیص ہو گئی سواد کے ساتھ. تنقیص کے معنی جلسی اتنی ہو گئی کسی کی اچھائی بیان نہیں کرتے, بس اس کی برائی ہی برائی ہی برائی بیان کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عربی میں تنقیص. اب ایسا ہی زمانہ ہے, تنقیص ہی تنقیص ہے, کسی کی برائی برائی ہی برائی ہی, کوئی اچھائی نہیں ہے. خیر میں کہہ رہا تھا نقد سے وہی تنقید نکلی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا دوست, the very good friend, جو بستی میں شہر میں رہنے والا, شہر میں رہتا ہے لیکن سب سے اچھا اللہ کے حبیب فرما بیسٹ فرینڈ, وراثت کم چھوڑتا ہے, he don't leave any inherits behind, very little, بہت تھوڑا پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے, اور اس کی شادیاں اتنی زیادہ نہیں, رونے والے کم. اگر وہ محلے میں کہیں رہتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں کب آتا ہے کب جاتا ہے, اسٹریٹ چھوڑ کر کہیں اور رہنے کے لیے چلا جائے پھر بھی اسٹریٹ والے کو پتا نہیں ہے, اور اسٹریٹ میں رہنے کے لیے آ جائے تو بھی کوئی اس کو دعوت نہیں دیتا, کوئی پہچانتا نہیں, لیکن اس کا دل روشن ہے, his heart is lightened with Islam and ایمان. فرمایا ثم نقد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز دا ورڈ ثم نقد, ایسا آدمی جب مرتا ہے تو ایسے جنت میں چلا جاتا, اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں, there is no reckoning. اللہ کے حبیب فرمائے سب سے اچھا دوست ہے میرا, یہ سب سے اچھا دوست ہے. ثم نقد, نقدی چلا گیا, ادھر موت ادھر جنت, نقدی کیش. اور ایسے کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنایا, حضرت معاذ جاؤ یمن, کیا صحابی تھے وہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے تھے تو فرمایا اونٹنی پر بیٹھو, سٹ آن یور سواری آن یور کیمل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رسید روپ ہے اس کو پکڑ کر چل رہے ہیں جیسے ایک غلام چل رہا ہے, مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں, ان کو الوداع کرنے جا رہے ہیں, کہاں مدینہ منورہ سے باہر تک چلو, چلو اللہ کے حبیب تم اوپر بیٹھو میں چلتا ہوں, اور میں نہیں نہیں تم ہی بیٹھو, یو سٹ آن اٹ یو سٹ. چلتے گئے بات کرتے گئے چلتے گئے, نصیحت ایڈوائز نصیحت ایڈوائز نصیحت ایڈوائز کرتے 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 اینڈ آف مدینہ آ گیا, اور روتے جا رہے حضرت معاذ کیسے نبی ہے بیٹھتے نہیں خود چلتے ہیں, مجھے بٹھا دیا, شرم تو آتی ہے ایک آدمی ایک بہت بڑا بزرگ آدمی چلتا ہو اور بڑا چھوٹا آدمی اوپر بیٹھا ہو. فرمایا معاذ پوری نصیحت کرنے کے بعد تم جا رہے ہو یمن, جب واپس آؤ گے سو یو نو گوئنگ ٹو سی می ایز اے الائیو, تم میری قبر پر آؤ گے. اب اس وقت حضرت معاذ پر کیا گزری ہوگی کہ یہ آخری زیارت ہے, دس از دی فائنل زیارت, اب نہیں دیکھو گے, تم جب آؤ گے تو میرے پاس نہیں میری قبر پر آؤ گے. حضرت معاذ روتے رہے دیکھتے رہے چہرہ, آخری چہرہ آخری زیارت فائنل زیارت, دیکھتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے, لیکن فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رو نہیں رو نہیں, ایک بات یاد رکھو, تم جہاں کہیں بھی ہو wherever you are, یمن میں ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو, لیکن میرے طریقے پر چلو گے تو تم میرے قریب ہو, تم مدینہ میں رہتے ہو, ایون دو یو اسٹے ان مدینہ بٹ یو ڈونٹ فالو مائی وے, میرے طریقے پر نہیں چلو گے, پھر تم مجھ سے دور ہو. گویا دور ہوتے ہوئے مجھ سے قریب ہو, مجھ سے قریب ہوتے تم دور ہو, جہاں کہیں بھی ہو. یہ میری نصیحت ہے, فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معاذ ہے, یہ معاذ ہے. جب واپس آئے تو قبر کے پاس رو رہے تھے, بہت رو رہے تھے قبر پر کھڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا, فرمایا ما یبکیک یا معاذ, اے معاذ تم کیوں رو رہے ہو, وائی یو کرائنگ, کیوں رو رہے. اب کیا کہہ رہے, دیکھو وہی حدیث سنائی جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی, کہ کچھ میرے دوست اچھے وہ ہیں کہ لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے, گمنام ہے, رہتے ہیں کارنر میں, لیکن اس کا دل بڑا روشن ہے. لوگ دیکھتے ایسے, یہ آنے جانے والا آدمی ہے, مسجد میں آتا ہے جاتا ہے, آتا ہے جاتا ہے, لیکن پتہ نہیں اس کا ویلیو اللہ کے کتنا بڑا ہے. فرمایا میں یمن میں اسی طرح رہتا تھا, بعد میں میں فیمس ہو گیا, اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کیا میں کیا جواب دوں گا. I was living like this, no one know me. کتنا بڑا صحابی ہے یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی. اب لوگ مجھے پہچان گئے, میں واپس آ گیا, I left Yemen, I came out because people know me now and I don't want to stay there where people know me. یہ ایسا نہیں کہ ایک آدمی عبادت کرے لوگوں کے سامنے, میں نے ایسا بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ, نو, ڈو ون ٹو اوپن اپ ایٹ آل, نو ون نوز, کوائٹ. اب جب پہچان گئے لوگ تو آ گئے بھاگ کر, میں نہیں چاہتا لیکن مجھے ڈر لگتا اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ صحابی ہے, لک ایٹ ہم, لک ایٹ ہز لائف. فرمایا صرفنا, اللہ کیا کہہ رہے, بار بار پھیر پھیر کر بیان کیا. آسمان کا ذکر ابھی کیا, پھر دو چار, پھر آسمان کا ذکر, ابھی زمین کا ذکر, پھر زمین کا ذکر, ابھی پہاڑ کا ذکر, پھر پہاڑ کا ذکر, اونٹ کا ذکر, اس کا ذکر, اس کا ذکر. اللہ کبھی میں نے سورہ آیت پڑھی, افلا ینظرون الی الابل, دیکھو نا اونٹ کو, دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کیسا میں نے بنایا ہے. پھر کہتے آسمان کو دیکھو, پھر کہتے ہیں زمین کو دیکھو, پھر کہتے ہیں پہاڑ کو دیکھو. اللہ ہر ایک, یہ بار بار کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بعض مفسرین دا اسکالرز آف تفسیر ایکسپلین کرتے ہیں, سبحان اللہ, ویری ایزی وے, فرمایا اللہ ہر جگہ پر ڈفرنٹ ڈفرنٹ ورڈ یوز کرتا ہے, آسمان کے لیے, زمین کے لیے, پہاڑ کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے, ڈفرنٹ ورڈز. سو گویا اللہ تعالی قادر ہے اپنی زبان کو ہر الفاظ الگ الگ بیان کرنے پر, گویا اللہ کی قدرت ہے یہ, اللہ قدرت. شاہ ولی اللہ صاحب رحمہم اللہ فرماتا, کیا کہا تم لوگوں نے, ایسی بات کرتے ہو تفسیر والے, ایسی بات کرتے ہو. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں, بات ایسی نہیں ہے, جتنے الفاظ بدلتے ہیں اتنا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. سمجھائی بات, الفاظ بدلنے سے میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. اصل وجہ, اصل دا ریئل ریزن وائی اللہ مینشن ایوری فیو آیٹس سم تھنگس اباؤٹ قدرت آف اللہ, پاور آف اللہ, توحید آف اللہ, اباؤٹ ونس آف اللہ, کیوں اللہ بار بار پورے قرآن میں بیان کرتے ہیں, ایک بار نہیں, مینی ٹائم مینی ٹائم مینی ٹائم, ابھی آسمان کا ذکر, پھر آسمان کا ذکر, پھر زمین کا, پھر پہاڑ کا, پھر ندی کا, پھر نباتات کا, پھر فروٹ کا, پھر فٹ کا, یہ کیوں بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا اے انسان, تو جب قرآن کو کھولے نا, جہاں کہاں سے شروع کرے, چاہے پہلے سپارے شروع کرے, اس کے پانچویں رکو شروع کرے یا پچیسویں سپارے شروع کرے, ہر جگہ پر تجھے اللہ کی قدرت نظر آئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر میں پہلے پارے میں بیان کر دیتا پھر بعد میں بیان نہ کرتا تو تمہیں کیا پتا ہے اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میری قدرت, میری وحدانیت, میرا یقین تمہارے دلوں میں, تیرے دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہی قادر ہے. اس لیے اللہ بار بار اس کو بیان کرتا ہے. اور جب کوئی چیز بار بار بیان کی جائے اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, تو وہ چیز جلدی سے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کی عزت اور عظمت بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. اصل بات یہ ہے, اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ کوئی ابو الفضل کی بات تھوڑی ہے, یہ کوئی نظیری شاعر کی بات تھوڑی ہے. ابو الفضل کیا کرتا تھا, اکبر شاعر کو ایک ٹاپک لکھ کے بھیجتا تھا, یہ دس از ٹاپک. اب پانچ دن کے بعد وہی ٹاپک ہے, الفاظ بدل دیتا تھا, چینجنگ دا ورڈز. پھر وہی ٹاپک ہے, چینجنگ دا ورڈز. ایک ہی بات ہے لیکن الگ الگ الفاظ میں. اور ایک شاعر تھا نظیری, اس کا بھی یہی کام, شعر وہی بیان کرتا تھا, مقصد وہی, میننگ وہی, لیکن شعر کے الفاظ بدلتا تھا. اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بار بار کہیں آسمان کا ذکر ہے پھر ذکر پھر ذکر تو الفاظ بدل دیے. نہیں, الفاظ کو بدل کر کے اس کے معنی بتلانا چاہتے ہیں, ساتھ ساتھ میں بار بار ذکر کر کے اللہ اپنی قدرت اور طاقت اور پاور کو تمہارے دماغ کے اندر بٹھانا چاہتا ہے کہ آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, دنیا, جتنی بھی چیزیں ہیں, اس کا بنانے والا اگر کوئی ہے تو ایک ہی ہے اور کوئی نہیں. اس قادر کی قدرت کو مانو, بلیو دا پاور آف اللہ تبارک و تعالی. یہ چیز اللہ تعالی بار بار بیان کر رہا ہے. اس لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا, ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا, الگ الگ الفاظ میں بار بار بیان کیا, فی ھذا القرآن, اس قرآن کے اندر بار بار بیان کیا. اسی لیے انگریز آٹھویں صدی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تومر لگاتا ہے, اکیوزنگ. کیا اکیوز ہے؟ اس نے کہا اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا, اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ایک بار اللہ کہہ دیتا, بار بار نہ کہتا. معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ کوئی چیز نہیں تھی, عربی جانتے تھے تو ایک بات کو بار بار اپنی طرف سے بیان کر کے ایک کتاب بنا دی. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے بار بار, ہم نے, نبی نے نہیں, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا, ہم نے بار بار بیان کیا, فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اس قرآن میں, لِلنَّاسِ, سب کے لیے, لوگوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, خالی مسلمان کے لیے نہیں ہے قرآن, not only for Muslims, جو بھی مذہب رکھنے والا ہو سب کے لیے قرآن ہے, سمجھنے کے لیے. سمجھے نہ سمجھے اس کی بات ہے, لیکن قرآن سب کے لیے ہے. ایمان لائے نہ لائے اس کے مقدر کی بات ہے, بٹ قرآن از فور ایوری ون, سب کے لیے قرآن ہے, کوئی باقی نہیں ہے, چاہے وہ پہلی صدی کا ہو یا آخری صدی کا ہو, قرآن از فور ایوری ون. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا امت کی دو قسمیں ہیں, دیز ٹو ٹائپ آف امت, امت دعوت, امت اجابت, امت دعوت, امت اجابت. آسان الفاظ میں امت اجابت کس کو کہتے ہیں؟ وہ امت جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو قبول کر لیا, جیسے مسلمان ہیں, they have chosen the Islam, they follow the Islam from the time of Sahaba till now, ان کو کہتے امت اجاب, جابت کے معنی قبول کرنے والے. اور ایک امت دعوت, امت دعوت سارے دنیا کے کافر ہیں, چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وچ ایور ریلیجن ہی لنکڈ وتھ, بٹ یہ سب کے سب امت دعوت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ان سب کے لیے بھی یہ قرآن کریم ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں, للناس, یہ قرآن سب کے لیے ہے, سب کے لیے. اللہ نے قرآن کو ساری دنیا میں پھیلا دیا, دیکھو نا ایک ہی زبان میں، تم ترکی چلے جاؤ عربی میں ملے گا، تم افغانستان چلے جاؤ عربی میں قرآن، تم انڈیا چلے جاؤ عربی میں قرآن ہے، جہاں دنیا کے کونے میں چلے جاؤ قرآن عربی میں ہے، اور بائبل اور تورات کو دیکھو الگ الگ زبان میں ہے. پاکستان میں جاؤ تو اردو میں ملے گا، انڈیا میں جاؤ تو کہیں گجراتی میں، کہیں ہندی میں، کہیں کہاں، کہیں یہاں جاؤ انگلش میں ملے گی، اور وہاں ہر جگہ بائبل میں چینجنگ ہر جگہ ہے، لیکن قرآن دنیا کے کونے کونے میں جاؤ ہر جگہ وہی لفظ ہے، وہی قرآن ہے، وہی عربی قوت ہے، کوئی چینجنگ نہیں، نہ زبر کی نہ زیر کی. اور پلس اللہ پاک نے اس قرآن کو سینے میں اتار دیا کہ قیامت تک تم قرآن کو جلا سکتے ہو، کتنے حفاظ کو جلاؤ گے؟ ہم اس قرآن کی ذمہ داری لیتے ہیں. فرمایا یہ قرآن سب کے لیے ہے، اسی لیے ہزاروں لاکھوں غیر مسلم بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، دے اسٹڈی دا قرآن، ہزاروں لاکھوں پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں. ایسے ہزاروں واقعات ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، سب کے لیے. اگر آپ کے پاس مسئلہ، یاد رکھو میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا مینا میں بھی اس سال، اگر کوئی تمہارے پاس قرآن مانگے تو اس کو قرآن دے دو. اتنا زیادہ تقویٰ نہ رکھو کہ یار اس کا وضو نہیں، یہ تو کافی رہے، دے دو قرآن لو، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے. ایک آدمی آئے مسجد میں اور کہے مجھے کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان بننا ہے، آپ کہیں گے مول صاحب ابھی نہیں آئے، بھائی وہ نماز ہوئے گی زہر کی، تب آ جانا. اگر یہ آدمی چلا گیا اور مر گیا تو اس کے ایمان کے ذمہ دار تم ہو. ہاں، اس کے ایمان کے ذمہ دار تم ہو، تمہیں وہ سزا ملے گی، جنت میں جاؤ گے کہ تم نے ایک کو اسلام میں آنے والا تھا، کیوں تم نے، کوئی مشکل کام تھا، بٹھاتے ٹھیک پڑھو چلو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، اس کا معنی بیان کر دو، اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ کے رسول، ہو گیا مسلمان. اب بات کی بات بعد میں ہے، ایک دن میں تو کوئی مسلمان بنتا نہیں ہے، کلمہ تو مسلمان تو بن گیا لیکن جیسا نماز وغیرہ تو سیکھ نہیں جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس کو کلمہ نہیں پڑھایا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کے کفر کے ذمہ دار آدمی ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ، آپ کے متبنہ بیٹے، جب گئے لڑنے کے لیے تو ایک کافر اوپر پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا، وہ نیچے آ رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد، کلمہ پڑھتا ہوا نیچے آ رہا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یہی تھے، انہوں نے اس کو تیر مار کے اس کو ختم کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سٹوری بیان کی گئی تو فرمایا اللہ کے حبیب یہ موت کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا. میرے حبیب کا چہرہ لال ہو گیا، فرمایا کیا تم نے اس کا دل کھول کر دیکھا کہ یہ ڈر کی وجہ سے کہہ رہا تھا؟ قیامت کے دن میں نبی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، تم جانے اگر وہ کھڑا ہو گیا قیامت کے دن ایمان لے کر، تم اس کا جواب دینا. یہ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا. واقعات بہت سیریس ہیں بعض مرتبہ ایمان کے، عقائد کے. فرمایا یہاں پر بھی اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں ہر قسم کی باتیں بیان کی، ہر قسم کی مثال، کبھی فروٹ کی مثال دے کر سمجھایا، کبھی اسپائڈر کی مثال دے کر سمجھایا، اور کبھی آسمان کی مثال دے کر سمجھایا، کبھی پہاڑ کی مثال دے کر، ابھی ابھی واقعہ گزرا اصحاب کہف کا، اس کو سمجھا کر سمجھایا، میں اللہ ہوں سلانے پر قادر ہوں 309 سال تک، ان کو جگانے پر قادر ہوں، ان کو 309 سال تک بھوک نہیں لگی، جب اٹھے فوراً ہنگری ہو گئے، فوراً کھانا چاہیے، ان کو کسی سانپ نے نہیں کاٹا، ان کو نہ کسی بچھو نے کاٹا، ان کو نہ چوٹی نے کاٹا، 309 سال تک ایک آدمی زمین پر سوئے, اس کو چونٹی نے نہیں چھیرا, نہ سانپ نے چھیرا, نہ کوئی شیر نے چھیرا, نہ کوئی کتے نے, نہ کوئی جانور نے, نہ بھوک لگی, نہ بدن میں ناپا کی, نہ پیشاب لگا, نہ ٹوائلٹ لگی, کچھ بھی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جب اٹھے ہیں یہ بھوکے ہیں, کھانے کے لیے آدمی بھیجا, یہ سلانے پر بھی قادر میں, اٹھانے پر بھی قادر میں, بھوکا رکھنے پر بھی قادر میں. اللہ کہہ رہے میں ایسے مثال بیان کر کے میں اپنی قدرت کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ تم میری قدرت کو سمجھتے ہو یا نہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ كُلِّ مَثَلٍ, ہر قسم کے مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں. لیکن اللہ کیا فرما رہے, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, آدمی اللہ کی قدرت کو سمجھے بغیر سمجھتا نہیں, وہ اللہ کی قدرت کو کیا سمجھے جب وہ بات قرآن ہی نہیں سمجھتا ہے. جیسے ایک انگریز نے کتاب لکھی 7 آدمیوں کی, اور اس میں اس نے اصحاب کہف کے 7 آدمیوں کے پورا واقعہ بیان کیا, کہاں سے نکلے, کہاں گئے, کہاں سوئے, کیا ہوا, سب کچھ لکھا. یہ الگ بات میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جارڈن والے کہتے ہیں کہ اصحاب کہف یہاں پر ہے, ترکی والے کہتے ہیں ہمارے یہاں ہے اصحاب کہف کا کیف, انڈولس والے کہتے ہیں, اسپین والے کہتے ہیں ہمارے یہاں ہے, ایجپٹ والے کہتے ہیں ہمارے یہاں ہے, فلاں کہتا ہے فلاں جگہ, سیریا والے کہتے ہیں ہمارے یہاں ہے. اب سب جگہ اصحاب کہف پہ تو اصحاب کہف کتنے تھے, ہاؤ مینی اصحاب کہف, everybody says we got اصحاب کہف, we got اصحاب کہف, we got اصحاب کہف. اسی لیے مفسرین فرماتے اتنے زیادہ اصحاب کہف نہیں تھے. اس زمانے میں کرسچن لوگ غالب تھے, ان کا مذہب پاورفل تھا, تو وہ اپنے مذہب کی دعوت دینے کے لیے, تبلیغ کے لیے جاتے تھے, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. اس زمانے میں مشرکین بھی بہت رہتے تھے, تو مشرکین کبھی ان کے پیچھے مارنے کے لیے جاتے تھے, تو یہ لوگ غار میں جا کر چھپ جاتے تھے اور وہیں عبادت کیا کرتے تھے, اور وہیں ان کا انتقال قبریں بن جاتی تھی. کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں, یہ اصحاب کہف نہیں ہے, یہ سب کے سب وہی کرسچن لوگ ہیں. اصل اصحاب کہف کہاں ہے کسی کو پتا نہیں ہے, اللہ کو زیادہ پتا ہے. گرچہ بعض روایت میں ہے, بعض صحابہ کہتے ہیں ہم اندر گئے, حضرت معاویہ فرماتے ہیں ہم نے اندر جا کر دیکھا تو ڈر گئے اور باہر بھاگے. حضرت عباس نے فرمایا ہم نے کہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے اندر جاؤ گے, اندر جا نہیں سکتے, رعب ہے ان کا, خیر جا کہیں بھی. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس نے 7 آدمی کی کہانی لکھی, اس میں وہی نام اصحاب کہف کے لکھے جو نام ہمارے تفسیر میں نے آپ کو سامنے بیان کیا, ملیکہ, مکسل, مینا, کشفوت, کشافت, یونس, آدرفت, یونس, تب یونس, وقلب قطمیر, یہ ان کے نام ہیں جو جلالین کے حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں, الگ الگ مفسرین الگ الگ نام لکھے ہیں. لیکن اس انگریز نے آخر میں کیا لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹوری عیسائی لوگوں سے سنی اور پھر اپنے قرآن میں بیان کر دی, تہمت لگا دی. حالانکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ شروع سے کہہ رہے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب, نزل القرآن العبدی, قرآن اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے جگہ جگہ. اللہ اسی کو کہہ رہے, وکان الانسان اکثر شیء جدلا, انسان بڑا جھگڑالو ہے, ہر چیز میں جھگڑا کرتا ہے انسان, مسلمان بھی ہو دیکھو جھگڑا کرتا ہے. حدیث میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں پر, حضرت علی کے مکان پر شادی کے بعد, اپنی بیٹی کی شادی, اس کے بعد ایک مرتبہ شام کا وقت تھا اور جا کر کہا علی تہجد میں اٹھا کرو, کیا کہا, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ دیتے, اللہ توفیق دیں گے انشاءاللہ اٹھے, لیکن کیا کہا, ہماری جان ہماری سول اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ جب چاہے اٹھا دے, اللہ جتنا چاہے سلا دے, بس یہ کہہ دیا اور میرے حبیب کا چہرہ لال ہو گیا, اٹھ گئے وہاں سے, کچھ نہیں کہا اور ایسا مارتے ہوئے, وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, وَقَانَ الْإِنسَانُ, ایسا مارتے مارتے اپنے گھر چلے گئے. اپنے ران پر ہاتھ مارتے ہوئے, انسان بڑا جھگڑالو ہے, کیسی بات کرتا ہے؟ دیکھا اپنے داماد کو بھی جھگڑالو ہے, فوراً کہتا اللہ توفیق دے گا میں پڑھوں گا, لیکن کیا کیا کہا, اللہ کے ہاتھ میں جب چاہے اٹھا دے جب چاہے سلا دے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, جواب نہیں دیا اور ایسے مارتے مارتے چلے گئے گھر پر. انسان ہے, شیطان نے یہی جھگڑا تو کیا تھا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہہ دیتا ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم ہے میں سجدہ کر لیتا ہوں آدم کو, لیکن کیا کہا نہیں نہیں یہ تو مٹی سے بنا ہے, میں تو آگ سے بنا ہوں, فائر سے بنا ہوں, why I make سجدہ تو ہیم. یہ اسی لیے مشرکین مکہ کیا کہتے تھے, اے مسلمان تم تو عجیب و صحابہ ہو, اللہ جب جانور کو مار دے, یعنی جانور ڈائٹ سیل, تو کہہ رہے حرام ہے, مردہ ہے, اس کا کھانا جائز نہیں, اور تم لوگ چوڑی لے کر اپنے ہاتھ سے ذبح کرو تو حلال ہو گیا. کیسے بیوقوف لوگ ہو, تو اپنا ذبح کیا ہوا حلال اور اللہ کا مارا ہوا تو تمہارا افضل ہے یا اللہ کا افضل ہے؟ اس طرح وہ جھگڑا, حالانکہ اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتہ, ہم نے جان مردہ کو تم پر کیا ہے حرام کر دیا ہے. تو اس قسم کے جھگڑے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ اکبر, قیامت کے دن کافر لوگ میرے سامنے آئیں گے جو میرے نیک لوگوں کو ستاتے ہیں, ان سے حجت کرتے ہیں, ان سے اجتناب کرتے ہیں, قیامت کے دن میں ان سے کہوں گا جیسے آج تم کو جہنم میں جانا اتنا اچھا نہیں لگتا, برا لگتا ہے, مجھے جب تم دنیا میں زندہ تھے, when you was alive in this دنیا, تم میرے نیک لوگوں کو ستاتے تھے, مجھے اس سے زیادہ برا لگتا تھا. I was getting angry more than this. جیسے آج تم کتنے اینگری ہو, جہنم میں جانا ہے تو میں تم دنیا میں تھے, میرے نیک لوگوں کو دوست نہیں بناتے تھے, ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے, تو میں تم سے اس سے زیادہ کہیں زیادہ غصہ کرتا تھا. اسی لیے فرمایا وکان الانسان, اچھے لوگوں سے دوستی کیا کرو, اچھے لوگوں سے دوستی بہت بڑی بات ہے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ to sit in the company of عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ is better than perform نفل نماز. تم نفل پڑھو, اس سے بہتر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے بیٹھو. حضرت وقی فرماتے ہیں, وقی تابعی ہے, فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ لو عبادت ہے, just to see the face of Ali is عبادت. کسی مخالف نے کہا کیسے عبادت ہو گئی, فرمایا ہاں اللہ نے کہا ہے کہ جب تم کو کوئی نیک آدمی دیکھے اور اللہ یاد آ جائیں, کوئی نیک آدمی کو دیکھو اور تمہیں اللہ یاد آ جائیں, تو سمجھو کہ یہ نیک آدمی ہے, یہ بھی عبادت ہے. معلوم ہوتا ہے نیک آدمی کا چہرہ دیکھنا یہ بھی کیا ہے, عبادت ہے. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا اتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہاں ہوتا, دیکھ ایک آدمی کوشچن کرتا ہے, ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے, تو وہ جھگڑا نہیں کرتا, وہ پوچھتا ہے فلاں کا کیا مطلب ہے, فلاں حدیث کیسی ہے, فلاں مسئلہ کیا ہے, یہ جھگڑا نہیں ہے. یس کبھی کبھی ڈیبیٹ بھی ہوتا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جاننے کے لیے ڈیبیٹ کرتے ہیں, یہ غلط نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, یہ تو جائز ہے. اس لیے فرمایا السوال نصف العلم, تو کوشچن اف یو ڈونٹ نو سم تھنگ اینڈ ٹو آسک, یہ آدھا علم ہے, یہ آدھا علم ہے. اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ, ایک دیہاتی آدمی آیا اونٹنی پر بیٹھ کر, بخاری شریف ہے, اور پوچھا صحابہ کرام سے محمد کون ہے, تمہارے اندر محمد کون ہے؟ پہچانتا نہیں تھا دیہاتی, تو اسے کیا پتا رسول کون ہے. من محمد, کون محمد ہے؟ صحابہ کے اشارہ کر اشارہ, یہ ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تم نبی ہو؟ ہاں نبی ہو، اللہ نے تم کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا. ہاں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. کیا حکم دیا؟ دیکھو سوال کر رہے ہیں کہ اس کو پتا نہیں ہے نا، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے سوال ہو رہا ہے. فرمایا اللہ نے مجھے کہا پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے نماز میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہی تو دلیل ہے نا امام ابو حنیفہ کے خلاف دوسرے اماموں کی، کہ دیکھو اللہ کے حبیب نے کیا، پانچ فرض، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دوسری سب کیا ہے نفل ہے، سنت ہے. امام ابو حنیفہ کیسے کہہ رہے ہیں وتر واجب ہے، ان کے یہاں وتر سنت ہے، ہمارے یہاں وتر واجب ہے. دیکھو یہاں کیا کہہ رہے ہیں، پانچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے جوابات بہت سارے دوسرے بھی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر کہا اچھا اس کے علاوہ کچھ ہے، اور میں ہاں رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ زکات ہے، اس کے علاوہ حج ہے. فرمایا واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا. تو کیا اس نے قسم کھا لی کہ نفل نہیں پڑھوں گا، اس نے قسم کھا لی سنت نہیں پڑھوں گا، اس نے قسم کھا لی وتر نہیں پڑھوں گا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اے میرے نبی، اپنی طرف سے کوئی دین میں میں زیادتی نہیں کروں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا. آپ نے چار رکعت بیان کی ہے عشاء کی، میں چار ہی پڑھوں گا، میں تین نہیں پڑھوں گا. مغرب کی تین ہے تو میں تین ہی پڑھوں گا، میں چار نہیں پڑھوں گا. واللہ اللہ کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا. اللہ کے حبیب یہ جا رہا، ٹھیک ہے جاؤ. قد افلح ان صدق، میرے حبیب نے فرمایا اگر یہ سچا ہے اپنی بات میں تو یہ کامیاب ہو گیا. سوال کر لیا، معلوم ہوتا ہے یہ جو کوشچن جو ہوتے ہیں نا، یہ کافر لوگ کرتے اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف کوشچن کرتے. جیسے کیا کہتے ہیں، اے میرے نبی ہم آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے. وی نو گونا سی ان یور گیدرنگ، یہ غریب کو ہٹاؤ پہلے پھر بیٹھیں گے. دیکھ ایسے سوال کرتے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. لیکن اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ، انسان سے مراد کافر ہے. جہاں کہیں قرآن میں لفظ انسان آئے اس سے مراد کافر ہے. The meaning of the انسان is کافر. اور آمنو آئے تو ایمان والے. اب کافر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ہر چیز کو ٹٹولتا ہے، ٹولتا ہے اپنی عقل کے دائرے میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ سب کچھ کرتا ہے. جہاں تک اس کو عقل بتلاتی ہے، وائی اونلی 30 روزہ، وائی اونلی 2.5% چیریٹی زکات، وائی اونلی عرفات ون ڈے ان 360 ڈیز، وائی اونلی ون ڈے عبادت. یہ کوشچن یہ کب آتا ہے، جب کافر آدمی ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ عقل کا فالو کرتا ہے، ہی فالوز ہز انڈرسٹینڈنگ. لیکن اگر مسلمان ہوتا ہے، جہاں اس کی عقل ڈراپ ہو گئی وہاں وہ نبی کا فالو کریں گے کہ میرا نبی کیا کہتا ہے. پھر اس کا کوشچن ہی ختم ہو جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں بھی. چلو میری عقل میں تو نہیں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اسلام میں عقل کو دخل ہوتا، اسلام میں عقل کو دخل ہوتا تو میں موزہ پہن کر اوپر مسا نہ کرتا، نیچے مسا کرتا. اس لیے کہ آدمی نیچے سے چلتا ہے، اوپر سے تھوڑا چلتا ہے، تو مسا یہاں ہونا چاہیے. لیکن اسلام میں عقل کو دخل نہیں ہے، شریعت کو دخل ہے. تو میرے نبی نے کہا اوپر مسا کرنا ہے موزے پر، تو اوپر ہی کریں گے، نیچے نہیں کریں گے. یہ تو جہاں ہمارا لیول آف دا انڈرسٹینڈنگ ڈراپ ہو جاتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر نبوت شروع ہوتی ہے کہ میرے نبی نے کیا سمجھایا. اس کے بعد آگے تو میرا برین نہیں جا سکتا، آگے تو اللہ کا نبی سمجھاتا ہے. اور میرا نبی میرے ہزار سال کے بعد ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، میرا نبی وحی کے ذریعے سے ایک دم سمجھا دیتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو تو اتنا ثواب ہے، فلاں کام کرو تو اتنا ثواب ہے. یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اسی لیے علم کو سمجھنا ایمان کے ساتھ بہت ضروری ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو قرآن میں تو ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،
کچھ علم ایسا ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے، کچھ علم ایسا ہے جس کو اللہ پاک نے انبیاء کو دیا ہے، کچھ علم ایسا ہے انبیاء سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور کچھ علم ایسا ہے جس صرف بندوں کو دیا ہے. لیکن بندوں کا علم کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تم کو لٹل بٹ نالج دیا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ لٹل بٹ نالج دیا. اس قلیلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوتے. میرے نبی کا نالج تو بہت بڑا ہے، اور پھر اللہ کا علم. اس لیے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو قسم کا علم ہے، ایک تو میں نے تم کو بتلا دیا، ایک میں نہیں بتلاؤں. اگر میں بتلاؤں گا تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں گے. اب یہ حدیث بہت مشکل ہے سمجھنا، لیکن محدثین فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے گلا کاٹ دیں. تو کیا مطلب؟ فرمایا پہلے قسم کا علم تو سب کو بتلا دیا، ٹھیک ہے، ایوری ون نوز. دوسرے قسم کے علم پر انسان کے جنت اور جہنم موقوف نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو جنت میں جائے گا، بتائیں گے جنت نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ دوسرا قسم کا علم ہے. وہ کیا علم ہے؟ اللہ کے یہ نبی کے پیارے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ علم میرا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الستین، اے اللہ 60 ہجری کے بعد جو حکومت آئے گی اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اگر بنو امیہ کو پتا چل جائے، چونکہ وہ یزید کی حکومت چلتی ہے حضرت معاویہ کے بعد، 62 میں حضرت معاویہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد یزید کی حکومت، اور یہ چھوکروں کی حکومت ہے، لڑکوں کی حکومت ہے، اور اس سے پناہ مانگی ابو ہریرہ. فرما اگر بنو امیہ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ بتلایا ہے تو میرا گلا کاٹ دیں گے. یہ مطلب ہے. خیر بات لمبی ہو جائے گی، میں بہت ڈیٹیل میں چلا گیا. میں کہہ رہا تھا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، اس لیے کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں کیا ہے؟ اپنے ماتھے کو ٹیک دینا چاہیے کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اور کیا فرمایا؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان، تھک تو نہیں گئے نا؟ سننا ہے نا؟ سننا ہے تو سناؤ، نہیں تھک گئے تو بند کرو، میں تو آتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا، کام کی بات ہوگی. لوگوں کو کس نے منع کیا، کس چیز نے منع کیا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کا شکر ہے ہم مومن ہیں، ایمان والے، اللہ ہمیں ایمان پر باقی رکھے. اللہ یہ شکایت کر رہا ہے کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اذ جاءہم الہدا، جبکہ ان کے سامنے نبی بھی آ گئے، نبی کی کتاب حدیث بھی آ گئی، علماء صلحاء سب آ گئے، ہدایت آ گئی. واستغفروا ربہم، اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ یہی دلیل ہے اشاعرہ کی. ماتوردیہ اور اشاعرہ دو جماعت گزری ہے پہلے، آج سے 800-900 سال پہلے. ابھی تو تم جانتے بھی نہیں یہ کیا ہے. یہ بھی ایک جماعت تھی، جیسے شیعہ ایک جماعت ہے، فلاں ایک جماعت ہے، فلاں ایک جماعت تھی اشاعرہ. وہ کہتے تھے جب تک نبی تمہارے پاس نہ آ جائے، یا نبی کا حکم تمہارے پاس ہدایت کا نہ آ جائے، وہاں تک اللہ تمہاری پکڑ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ جنگل میں رہتے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں بتایا اسلام کیا ہے، آپ کو نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کو، اور آپ مر گئے تو اللہ کیا تم معذور ہو، ایکسکیوز، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دیں گے. معلوم ہوتا ہے نبی کا یا نبی کے حکم کا پہنچنا ضروری ہے. اب تم ایمان نہ لاؤ پہنچنے کے بعد حکم، تو پھر اللہ کیا تمہاری پکڑ ہوگی. یہی دلیل ہے. وما منع الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ ان کے پاس ہدایت کی باتیں آ گئی؟ یس تک استغفار کیوں نہیں کرتے جبکہ ان کے پاس ان کے نبی کی باتیں آ چکی ہیں. دوسری بات اس آیت سے ہمیں پتا چلتی ہے، ایک تو یہ پتا چلی، دوسری تمہیں گناہ کا علم ہو یا نہ ہو، ہر وقت استغفار کرتے رہو. تمہیں گناہ کا علم ہو یا نہ ہو، تم کو آج تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی استغفار کرو. ہمیں پتا نہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے، ہمیں پتا، اس لیے ہر وقت استغفار کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے رجسٹر میں استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی بہت لکھا ہوا ہوگا. یہ سب سے بڑا خوش نصیب آدمی ہے. دوسری حدیث میں سب سے بڑا خوش نصیب وہ آدمی ہے, سب سے بڑا جس کے رجسٹر میں کثرت سے درود پاک ہو, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کرام نے ان دونوں حدیث کو ملا کر سمجھایا. کس طرح سمجھایا؟ فرمایا ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, فرمایا اس پر عمل کرو بہت فائدہ ہوگا. علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا, استغفار کی بھی اور درود والی بھی. فرمایا ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن میں عبادت کرتا ہوں, فرام مارننگ ٹل ایوننگ, میں چاہتا ہوں اس میں سے 1/3 میں صرف درود شریف پڑھتا رہوں, درود شریف درود شریف درود شریف. فرمایا بہت اچھا, اللہ تمہیں زیادہ ثواب نصیب فرمائے. پھر کہا اللہ کے حبیب 1/2 اگر میں آدھا دین درود شریف پڑھوں تو؟ فرمایا بہت اچھا اور ثواب ملے. فرمایا اللہ کے حبیب اگر میں پورا دین ہی درود شریف پڑھوں؟ فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں گا اللہ تیری مغفرت کر دے. کیا کہا؟ اللہ تیری مغفرت کر دے مغفرت کر دے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر تم کثرت سے درود شریف پڑھو گے تو درود کا بھی ثواب, اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے رجسٹر میں کثرت سے درود شریف بھی ہے, اور درود شریف کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے. اسی لیے فتاوی عالمگیری, نام تو سن لو کم سے کم کتاب کا, فتاوی عالمگیری علامہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی, اس میں لکھا ہے جب ایک آدمی آخری وقت ہے فائنل ٹائم مر رہا ہے انتقال کر رہا ہے نا, تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں داخل ہوگا, جنت میں داخل ہوگا. وہاں پر فتاوی عالمگیری میں ہی بات لکھی ہوئی ہے, فرما اگر آدمی ہوش حواس میں ہے, ابھی اتنا سکرات میں نہیں ہے ہوش حواس میں, تو اس کو استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی تلقین بھی کرو. کیوں؟ اس میں کلمہ بھی آ گیا اور استغفار بھی آ گیا. استغفر اللہ تو آ گیا, لا الہ الا ہو یہ بھی آ گیا, گویا کلمہ بھی آ گیا اور ساتھ ساتھ میں استغفار بھی آ گیا. اور جو استغفار کرتا ہوا دنیا سے جائے گا پھر سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. ارے یہ فتاوی عالمگیری میں اس بات کو لکھا ہے, اور فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ صبح میں 3 بار اور شام میں 3 بار کیا پڑھو تم؟ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم اے اللہ انی اعوذ بکا من ان اشرک, میں پناہ چاہتا ہوں اس شرک سے جس کو میں جانتا ہوں کہ میں نے شرک کیا ہے, واستغفرک اور میں استغفار کرتا ہوں لما لا اعلم جس کو میں نہیں جانتا ہوں, مجھے پتا نہیں وہ شرک ہو گیا, مجھے پتا نہیں ریاکاری ہو گئی, مجھے پتا ہی نہیں اور ہو گئی. فرمایا صبح میں 3 بار پڑھ لو گے, شام میں 3 بار پڑھ لو گے تو کبھی بھی آپ شرک کی موت نہیں مرو گے, اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے گا. یہ تو ہم نے 5واں کلمہ تو پہلے سے پڑھتے, اس کا تو حصہ ہے نا 5واں کلمے کا, اللہ من یعوذ بی کان شرک بک وانا عالم واستغفر کلمہ لا عالم. خیر میں کہہ رہا تھا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنۃ الاولین. وہ کیا کہتے تھے؟ مگر یہ تو اگلے لوگوں کی, یعنی خدا کی تقدیر نے یہ کہ اگلے لوگوں کا سا حال ان کا بھی ہے, جب ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہے؟ ہلاک کر دیے گئے. جیسے پچھلوں کو ہلاک کر دیا اور اچانک قبول قبول گئے مانا گیا, سامنے سے عذاب آ گیا, بیٹھے ہیں عذاب آ گیا, کام پر ہیں عذاب آ گیا, گاڑی میں عذاب آ گیا, کیا کہہ رہے ہیں؟ قبولا, اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے میری بات نہیں مانو گے تو میں ڈھیل دیتا ہوں, لیکن جب نہیں مانو گے تو سامنے سے عذاب آ جائے گا. قبولا, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھی اور بات لمبی ہے, بس یہیں پر باقی رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے, ایمان کی زندگی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وفعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے خطاہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے تو تیرے حبیب کی بات پڑھی ہے, اے اللہ سنی بھی ہے پڑھی بھی ہے, حاجی کی دعائیں کئی دینوں تک قبول ہوتی ہے. اے اللہ ہم تو حاجی نام کے ہیں, لیکن تیرے حبیب کی باتوں کی لاج رکھ کر یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما دے, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما, سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما, کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ غیب سے نصرت فرما, اے اللہ کرفیو ہٹ جائے, اے اللہ کو آسانیاں فرما, اے اللہ ظالمین کو ختم فرما, ظالمین کو ختم فرما, ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما. اے اللہ نصرت فرما, ہم جانتے ہیں ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہیں, لیکن تو رحیم کریم ہے, ایک ایمان والوں پر رحم فرما دے. اے اللہ بل بلاتے بچوں پر رحم فرما دے, اے اللہ عورتوں پر رحم فرما دے, اے اللہ یتیموں پر رحم فرما دے, اور غیب سے ان کی چاروں طرف سے مدد فرما. اے اللہ کھانا ان کے لیے مہیا فرما, پینا ان کے لیے مہیا فرما, گھروں میں سکون نصیب فرما. اے اللہ دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرما. اے اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما. اے اللہ ان کے ایمان کو بلند بالا فرما, ان کے ایمان میں قوت نصیب فرما, پاکستان کو ہمت نصیب فرما, دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو ہمت نصیب فرما. اے اللہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے, ایک دوسرے کی فکر نصیب فرما, ایک دوسرے کی غمگینی نصیب فرما, ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کی توفیق نصیب فرما, آپس میں محبت مودت نصیب فرما, پوری امت کی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما. امت دعوت جن کے لیے اگر ایمان لکھا ہے انہیں ایمان سے مالا مال فرما. اے اللہ ایمان سے مالا مال فرما, ایمان نہیں لکھا انہیں بھی ختم فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین مسلمانوں کو دوبارہ ہدایت کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما, پانچ وقت کی نماز کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کو تیرے سامنے پیش کر کے ہم اپنی مغفرت مانگ سکے, یہ قرآن ہی قرآن ہے, تیرے قرآن کی محبت میں ہم سب بیٹھے ہیں. اس کی برکت سے ہماری اعلی اولاد کے, ہم سب کے ماں باپ اور اساتذہ کرام کی اور مسلمانوں کی مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے, مغفرت فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما, دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما, دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, جو ہسپتالوں میں ہیں اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہمارے حضرت مولانا یوسف مرتضیٰ صاحب کو عافیت نصیب فرما, سکون نصیب فرما, شفا نصیب فرما, اور جن کے جو بھی بیمار ہو گھروں میں جہاں کہیں سب کو شفا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وسلم.